الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك على رسولك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على بشير النذير محمدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على طه سيد المرسلين. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم، يا خير من دفنت بالقاء أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. روح الفدا لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء معدن، ومعدن التقوى قلوب العارفين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اصل بیان شروع کرنے سے پہلے بحکم ہمارے شیخ عارف باللہ رومی وقت مجدد زمانہ تبریز ثانی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب ادام رحمہم اللہ تعالی، حضرت فرماتے کہ ہر بیان سے پہلے ایک سنت کا مذاکرہ کیا کروں، تاکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نورانی سنتیں امت میں پھر سے زندہ ہو جائیں، اور سنتوں کی اہمیت، سنتوں کی افادیت، ضرورت اور اس کے بہترین نتائج کے متعلق حضرت نے کئی اشعار فرمائے. ایک شعر جس کو اللہ تعالی نے اپنی مہربانی سے پوری دنیا میں مشہور کر دیا، وہ شعر یہ ہے کہ نقش قدم نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنت کے راستے، اللہ جل جلالہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اس شعر کا معنی ہوا، جو آدمی نقش قدم نبی پر چلے گا یعنی سنتوں کے مطابق اس کی زندگی بنائے گا. تو جیسے کہ اگر آدمی یہاں سے اروشا کے بورڈ پر چلے، اروشا میں نکل آئے گا، ممباسا کے بورڈ پر چلے، ممباسا میں نکل آئے گا. تو جو آدمی سنتوں پر چلتا رہے گا وہ دیکھے گا کہ وہ جنت میں نکل آیا. تو سنتوں پر عمل کرنے سے جنت نصیب ہوگی، اور یہ حدیث شریف کا مضمون ہے. حدیث پاک میں آتا ہے: من احیا سنتی فقد احیانی، جس نے ایک سنت کو زندہ کیا تو گویا کہ اس نے مجھ کو زندہ کیا. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا ایک زبردست مقصد یہ تھا کہ طریق رسول جو اللہ کو پسند ہے اس کو دنیا میں چلائے. تو جو آدمی سنتوں پر چلے گا وہ طریق، وہ راستہ کو زندہ کرے گا. تو من احيا من احيا سنتي اي من عمل بها. علم اللہ علی قاری رحمت اللہ علی فرماتی جو سنت پر عمل کرے گا فقد احیانی, اس نے گویا کہ میرا جو مشن تھا دنیا میں اس میرا مشن کو زندہ کیا. ومن احیانی فقد احبنی, اور جس نے مجھ کو زندہ کیا یعنی میرا مشن کو زندہ کیا تو اس نے مجھ سے محبت کی. جیسے کہ بیٹا جو ہے باپ کا جو مقصد تھا زندگی میں اور باپ فوت ہو گئے اور بیٹا اس مقصد اس مشن لے کے چلتا ہے تو باپ کی روح کتنی خوش ہوتی ہے کہ جو میرا مقصد تھا دنیا میں میرا بیٹا نے اب وہ کام وہ آگے چلا رہا ہے. جو نبی کا مقصد تھا اور مشن تھا ایک خاص طرز حیات دنیا میں زندہ کرنا, اب جو بھی امتی اس کو زندہ کرے گا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوتی. فقد احبنی ومن احبنی فکان معی فی الجنہ, اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ میرے ساتھ ہوگا جنت میں. تو جو سنت پر چلے گا وہ جنت میں صرف نہیں جائے گا, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی وہاں نصیب ہوگی. اور دوسرے لائن میں کہ سنت پر چلنے سے تو اللہ تعالی سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. جو سنتوں پر چلے گا اس کا تعلق اللہ رب العزت سے ہو جائے گا, اور یہ قرآن شریف کا مضمون ہے جس کو اللہ تعالی نے بیان کیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے, اور ہر انسان کو اللہ تعالی سے محبت ہونی چاہے, منعم حقیقی صرف واحد اللہ رب العزت ہے, جو حقیقت میں کوئی بھی نعمت ہمارے پاس وہ صرف اور صرف اللہ تعالی کے پاس ہے. اس وقت ہم آرام سے بیٹھے ہوئے, کمرہ بھی ماشاءاللہ کتنا وسیع صاف اچھا, پنکھے بھی چل رہے بجلی بھی چل رہی, سب کچھ عافیت سلامتی ہے, کوئی خطرہ کسی قسم کا نہیں. یہ سب حقیقت میں یہ سب نعمتیں اللہ تعالی کی طرف سے. ایک کتا کو آپ کے گھر کے دروازے سے تو روٹی کی ایک ٹکڑی ملتی ہے تو وہ کتا وہاں سے ہٹتا نہیں, وفادار رہتا ہے, ہمیشہ وہاں رہتا ہے. تو جب کتا اتنا وفادار تو انسان اشرف المخلوقات, جس کو جو بھی کچھ ملا وہ اللہ سے, کیسے ہم اللہ کے وفادار نہ رہیں. تو آدمی کو اس کے دل سے اس کے وہ انسان شرافت انسان, انسان کی شرافت یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے, کہ جس سے نعمت ملتی ہے آدمی ان کا غلام بنتا ہے. تو اللہ تعالی کی طرف سے تمام نعمتیں, تو اگر یہ اللہ سے ہمیں محبت کرنی ہے اور ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے تو اللہ نے فرمایا فتبعونی, میری اتباع یعنی میرے نبی کی اتباع کرو, یہ دلیل ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے. تو یہ سنت پر چلنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. تو سنتوں پر چلنے سے اللہ کی محبت بھی تمہیں نصیب ہو جائے گی, جنت بھی ملے گی اللہ کی محبت بھی, اور اللہ تمہارے دل میں آ جائے گا. اور اللہ جو مل گیا تو سب کچھ مل گیا, ایک تو میرا تو ہر شئی میری, زمین میری فلک میرا, اگر اللہ ہمارا تو ہر چیز ہماری ہے, پوری زمین ہماری, آسمان اور آسمان سب وہ بھی ہماری, ایک تو نہیں میرا تو کوئی شئی نہیں میری, اگر اللہ ہمارا نہیں تو کوئی بھی چیز ہماری نہیں. اس حدیث کی تشریح ایک اعتبار سے یہ بھی ہے کہ آپ کی بیوی ہے, لیکن اگر آپ نے اللہ کو ناراض کیا تو وہ بیوی تو تمہاری ہے لیکن وہ ایسے درد سر بنے گی کہ نہ آپ اس کو طلاق بھی دے سکو گے اور نہ کوئی اس سے آپ اتنا تنگ ہو جاؤ گے, اس سے آپ پریشان ہو جاؤ گے, آپ کو پتہ نہیں میں کیا کروں میں کہاں جاؤں. کہ اللہ کو ناراض کیا, اللہ وہی بیوی کو استعمال کریں گے تمہیں عذاب دینے کو. وہ بیوی جو راحت کا سامان ہے, چین اور سکون کا سامان ہے, وہی کو اللہ استعمال کرے تمہیں پریشان کرنے کو جب اللہ کو ہم نے ناراض کیا. ایسے ہی آپ کی دکان آپ کی دکان ہے لیکن اللہ کو اگر ناراض کیا تو دکان میں ایسے مسائل اللہ پیدا کر دیں گے کہ اس میں گھاٹے ہی گھاٹے. آپ جتنا پیسے اس میں ڈالے اور بھی اس میں گھاٹا ہوتا ہے اور وہ آپ بیچ بھی نہیں پاتے اور اس میں نقصان ہی نقصان چلا جا رہا ہے جب اللہ کو ناراض کیا. حدیث شریف کا مضمون ہے کہ من اصلح ما بینہ وبین ربہ, جس آدمی نے اس کا معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان درست کیا, اللہ کا حکم مانتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, صحیح زندگی گزارتا ہے. من اصلح ما بینہ وبین ربہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ, تو اللہ اس کا معاملہ اس کے اور مخلوق کے درمیان درست کرتا ہے. بیوی سے جب جھگڑا ہوتا ہے تو آپ کو لڑنے جھگڑنے اور سب لوگوں کو جمع کرنے کی کوئی, آپ دیکھو کہ میری میں نے اللہ کو کہاں ناراض کیا, میری زندگی میں گناہ کون سے ہے اس کو درست کرو, اللہ تمہارا معاملہ تمہاری بیوی کے ساتھ درست کر دے گا. آپ کے پڑوسی کے ساتھ آپ کا جھگڑا چل رہا ہے, کسی کے ساتھ کوئی بھی پرابلم, ہیلتھ پرابلم بھی, اول یہ ہے کہ دیکھو میں نے کون سا گناہ کیا, اللہ کو میں نے ناراض کیا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی نے یہ تکلیف مجھے پہنچائی. اب اللہ کو راضی کرو یہ تکلیف اللہ ہٹا دیں گے, جس کو قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا عالیما. اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک دے, سب جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے یا اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے. تو اس کو ہارٹ اٹیک, اس کو موٹر کا ایکسیڈنٹ, اس کو پیسوں کا نقصان ہوا, بھی اس کے گھر میں جھگڑے ہیں, یہ تمام اللہ کی طرف سے, اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں اگر ہم اللہ کے فرما بردار اور مطیع رہیں. وما كان الله ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون, اللہ کوئی گاؤں والوں کو بھی تباہ اور برباد نہیں کرتے اگر ان کے وہ صحیح راستے پر چلتے ہو. جب ہم گناہ کرتے ہیں اور قرآن میں آتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کم گناہ کا, جیسے مسلمان ہے ایمان والے لیکن گناہ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ زیادہ گناہ گاروں کو جو ایمان بھی نہیں رکھتے ایسے قوم کو اللہ ان پر مسلط کرتے. پھر ہم کہتے ہیں یہ آدمی نے ظلم کیا, یہ آدمی ایسا کرتا ہے, یہ قوم ایسی کرتی, یہ ملک والے ایسے ہمارے دشمن ہیں. حقیقت میں آدمی کا دشمن سوا اس کے گناہ کے اور کچھ نہیں. ایک قصہ سناتا ہوں لطیفہ, مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, قصہ تو ایسے ہی ہے لیکن اس کا سبق جو ہے وہ بہت اہم ہے. کہ ایک آدمی نے شادی کی اور شادی آدمی کرتا ہے جس اس کی عمر 20-25 سال کی تقریباً ہوتی ہے, شادی کرتا ہے لیکن ہر رات بستر میں پیشاب کرتا تھا. تو بیوی نے کہا یہ کون سی مصیبت, چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ پیشاب کرتے رات کو, پھر ماں باپ وہ جلدی ان کو پیشاب کرواتے, کئی بار سونے سے پہلے دوائیں کھلاتے, یہ کرتے, تعویذ منگاتے ہیں تاکہ ان کے پیشاب وہ رات کو اور آہستہ آہستہ ان کے عادت چھوڑوا دیتے ہیں. لیکن تو اتنا بڑا آدمی 20-25 سال شادی ہوئی ہر رات تو بستر میں پیشاب کرتا ہے. تو آدمی نے بیوی سے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ رات میں شیطان میرے پاس خواب میں آتا ہے اور مجھے لمبی تفریح واک کے لیے لی جاتا ہے, اور مدت کے بعد ہر آدمی کو تقاضا ہوتا ہے پیشاب کا تقاضا, تو میں شیطان سے کہتا ہوں مجھے پیشاب کرنا ہے, مجھے پیشاب کا تقاضا ہوا, تو شیطان مجھے بالکل صاف ستھرا ماڈرن الٹرا ہائیجینک ٹوائلٹ مجھے دکھاتا ہے کہ جا تیرا پیشاب کر لے. اب وہ خواب میں ہوتا ہے بستر میں سویا ہوا, جا کے پیشاب کرتا ہے, صبح اس کو پتہ چلتا ہے یہ تو سب کام بستر میں ہوا. تو بیوی نے کہا اچھا شیطان تیرا اتنا پکا دوست ہر رات آتا ہے لمبی تفریح کے لیے تجھے لے جاتا ہے, تجھے معلوم کہ ہم بہت غریب لوگ ہیں, پیسے ہمارے پاس نہیں, اور شیطان تمام برے جناتوں کا امیر ہے اور ان کو بالکل صحیح معلوم کہ سب پیسے کہاں رکھے ہوئے ہیں, تو اس کو کہو یہ کیا پیشاب کراتا ہے, جہاں پیسے رکھے ہوئے ہیں سیف میں صندوق میں وہ دکھا, اور تو پیسے لیا ہمارے لیے, ہم غریب لوگ ہیں. تو اس نے کہا ہاں بہت برائٹ آئیڈیا ہے یہ, تو ماشاءاللہ بہت اچھا, میں شیطان سے ضرور کہوں گا. اس رات شیطان پھر اس کے خواب میں آیا تو اس نے کہا بیوی اہلیہ محترمہ میڈم صاحب نے کہا کہ یہ کیا تو پیشاب کراتا ہے بستر میں, یہ بتاؤ کہ وہ پیسے کہاں تھا کہ ہمیں پیسے مل. اس نے کہا کوئی بات نہیں, تو میرا پکا دوست, ہم تفریح کے لیے روز جاتے ہیں, میں ضرور بتاتا ابھی لے جاتا ہوں, کیوں مجھے پہلے سے نہیں کہا. ان کو لے گئے ایک جگہ پر صندوق بنا تھا, پیسے سونا چاندی زیورات سب بہت قیمتی چیزیں, تو یہ اس کو شوق بھی بہت تھا, بھاگا بھاری بہت تھا اٹھانے میں, تو اس کا پخانہ ہو گیا. صبح کو بیوی نے کہا یہ کون سی مصیبت, پہلے تو پیشاب کرتا تھا اب پخانہ کر دیا, یہ تو اور بڑی مصیبت آئی. تو اس نے بتایا کیا ہوا, تو بیوی نے کہا اس سے پہلے جو تو پہلے کرتا تھا پیشاب وہی تو کرتا رہے, یہ تو اور بھی مصیبت آئی مجھے اب پخانہ صاف کرنا بستر میں, تو اسے کرتے ہوا. تو یہ قصہ ہے. تو اس پر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آدمی جو ہے بستر میں پیشاب کرتا ہے کتنی بری چیز ہے, ناپا گندگی بیماریاں, پخانہ کرے اس سے بھی زیادہ, آدمی ٹوائلٹ جاتا ہے وہ فلش ہو جاتا ہے چلا جاتا ہے, لیکن ہے ناپاک. مسلمان کا پخانہ بھی, مسلمان کا پیشاب بھی ناپاک ہے, لیکن اس سے زیادہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے آدمی پیشاب پیتا ہے, کوئی آدمی پیشاب پیے گا اور پخانہ جو ہے اس کے بدن پر ملتا ہے, یہ گناہ کی نحوست ہے. گناہ پیشاب پینے سے اور پیشاب بستر میں اور بستر اور پخانہ اپنے اوپر ملے اس سے زیادہ خراب گناہ ہے. گناہ ہمارے اصل دشمن ہے, گناہوں کی وجہ سے اللہ کی لعنت آتی ہے, گناہوں کی وجہ سے بارش رکتی ہے, گناہوں کی وجہ سے جانوروں کو چارہ نہیں ملتا ہے, گناہوں کی وجہ سے اللہ جو حکمراں گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ظالم بناتے ہیں اور وہ لوگوں پر ظلم کرتی ہے, وہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے. تو آدمی کو گناہوں سے بچنا چاہیے. تو بہرحال سنتوں پر عمل کرنے سے جنت بھی ملے گی, اللہ بھی ملے گا. اللہ ملا سب کچھ ملا, تو اللہ ہمیں سنتوں پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے. ایک سنت اس وقت آج کا بیان کے مناسبت سے میں عرض کرتا ہوں, اور وہ سنت یہ ہے کہ بیعت ہونا, کوئی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اور ان سے بیعت ہونا, یہ بھی سنت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عنوانوں سے صحابہ سے بیعت لی, اور اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ تصوف کا بیعت جو ہے اصلاح نفس کا بیعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر ان سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زوروں سے امت میں چلا, بہت چلا امت میں. اس کے بعد جو ہے کچھ اس کا فائدہ جو ہوتا ہے, شیطان جو ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ تمہارا فائدہ کہاں, اس کو بند کراتا ہے, اور پھر اس نے خانقاہوں میں ایسی چیزیں پیدا کر دی وغیرہ کہ لوگ متنفر ہونے لگے, اب لوگ دور رہے. لیکن صحیح جو ہے اصلاحی طریقہ وہ اس سے اس قدر میں کوشش کروں گا اس کو بیان کرنے کو, آپ لوگ خود سمجھو کہ اس میں کتنا زیادہ فائدہ ہے. تو بیعت ہونا سنت ہے, فرض نہیں ہے. فرض جو ہے وہ اپنی اصلاح ہے, اور بیعت اسی کی غرض سے ہے کہ آدمی اپنی اصلاح, کریکٹ ہز لائف, اپنے اخلاق درست ہو, اپنے ہر چیز درست ہو, اس کے لیے بیعت ہے. اس کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک مثال سے جو ایک حقیقت ہے کہ دیکھو ہماری جو وجود ہے ہمارا ایگزسٹنس جو ہے وہ دو چیزوں سے ہے. ایک ہمارا بدن جو ہے جس کو نفس بھی بولتے ہیں, یہ ہمارا بدن, اور یہ بنا ہے مٹی سے اور پانی سے, مین گھار اس سے. تو اس کا پورا تعلق مٹی گھارے سے ہوتا ہے دنیا کی چیزوں. نفس جو ہے ہمارا وہ چاہتا ہے اچھا مکان ہو, وہ مٹی گھارا ہے مکان. وہ نفس یہ چاہتا ہے کہ اچھا کھانا ہمیں ملے, مٹی گھارا ہے مکان. نفس یہ چاہتا ہے کہ اچھی سواری ہو, گاڑی ہو, وہ مٹی گھارا ہے. تمام دنیا کی چیزوں سے نفس کا وابستگی اور تعلق, اس کو دنیا کی تمام چیزیں چاہے, پھرنا گھومنا کھانا پینا اچھا مکان اچھی بیوی, یہ تمام دنیا کی چیزیں نفس کو چاہے, یہ اس کا تعلق اس سے ہے. تو یہ اور یہ نفس جو ہے جب اللہ نے بچہ کو پیدا کیا ماں کے پیٹ میں تو تقریباً چار مہینے دس دن تک یہ بدن تیار ہوتا ہے, ابھی اس میں جان کچھ نہیں. پھر چار مہینے دس دن کے تقریباً اس وقت اللہ روح ڈالتے ہیں, اب اس میں جان پیدا ہوئی. اب وہ جو ماں جو ہوتی ہے وہ گائنیکولوجسٹ کے پاس جاتی ہے, وہ سب لوگ چیک اپ کرتے ہیں. تو اب چار مہینے کے بعد وہ لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ اس میں جان ہے, تم حرکت محسوس کرتی ہو نہیں. اور پانچ مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں باڈی تو بن گیا پہلے چار مہینے میں, دوسرے پانچ مہینے میں روح بھی آ گئی اور اس میں لائف ہے, اس کو کھانا بھی ہے, وہ پخانا بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. تقریباً نو مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے اور یہ دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں, یہ بدن بھی ہوتا ہے اس میں اور اندر کی روح بھی, پاور طاقت جو ہے وہ روح ہے وہ بھی. اب روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی, وہ دنیا میں نہیں بنائی گئی. بدن جو ہے وہ دنیا میں اللہ نے بنایا ماں کے پیٹ کے اندر, وہ بھی وہ ابھی مضمون بیان کرنے کا موقع نہیں, لیکن عجیب و غریب اللہ کی قدرت کہ اتنی چھوٹی سی فیکٹری میں اللہ نے یہ پورا انسان بنایا, اس کی آنکھیں بنایا, اس کا دماغ بنایا, اس کا دل بنایا. کوئی پارٹ دوسری جگہ نہیں بنتا ہے, جیسے کہ گاڑی جو ہوتی ہے ٹائرز کوئی اور ملک سے آتے ہیں, انجن کوئی اور, یہاں اسمبلی ہوتا ہے, یہاں اسمبلی نہیں, یہاں سب یہی بنتا ہے. ماں کے پیٹ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اللہ پیدا کرتا رہتا ہے, یخلقکم, ایک آدمی کو اللہ نہیں پیدا کیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سٹیٹسٹک سے اس وقت دنیا میں 250,000 بیبیز ایوری ڈے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں. یہ اللہ, یہ تو کیا اللہ, تو کیا ہوا اللہ 500,000 آئیز روزانہ سپلائی کر رہے ہیں, 500,000 لپس سپلائی کر رہے ہیں, 500,000 کان سپلائی کر رہے ہیں, 250,000 عقل سپلائی کر رہے ہیں, 250,000 ہاتھ سپلائی کر رہے ہیں, اور وہ سب بنتا ہے ماں کے پیٹ میں. اور ماں کبھی نہیں دیکھتے کہ کوئی فرشتہ کوئی چیز ادھر سے لے آیا, یا کوئی فرشتے جو آنکھ بناتے آنکھ کی فیکٹری والے فرشتے وہ اسٹرائک پر گئے, اور کبھی ماں باپ کو یہ اعلان نہیں ہوا کہ فار دا نیکسٹ 6 مہینے ماں باپ کو ذرا آہستہ سے کام لینا, کیونکہ آنکھوں کی فیکٹری جو فرشتوں کے وہ اسٹرائک پر گئے, اب 6 مہینے کے لیے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بغیر آنکھ کے پیدا ہوں گے. کبھی ایسا نہیں, یہ سب ماں کے پیٹ کے اندر اللہ کی قدرت ہے. تو بہرحال یہ جو انسان ہے, بدن ہے, نفس ہے, وہ یہاں بنتا ہے. اب اس کے اندر جان جو ہے وہ روح ہے. اللہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے, تو اللہ نے اس کا جواب دو بول میں دے دیا کہ روح کیا ہے, اللہ کا حکم ہے. یہ اللہ کا حکم. اب اس بچے میں جان, اب اس کی آنکھ دیکھنے لگتی ہے, اس کی زبان بولنے لگتی ہے, ہر چیز بچہ جو ہے وہ کرتا ہے. پھر وہ دنیا میں آتا ہے, پھر وہ چلتا پھرتا بولتا کھاتا اکوٹتا پھانتا سب کچھ کرتا ہے. پھر اس کی وہ وقت آتی ہے اخیر میں جب اللہ پھر روح نکال دیتے ہیں. ابھی اس کی آنکھیں ہیں, صحیح ہے اس کی آنکھیں, اس کا دل ہے, اس کا دل صحیح ہے, لیکن جب اللہ روح نکال دے تو اب یہ بالکل بیکار پھر ہو گیا, کچھ نہیں کر سکتا. بات صحیح ہے, بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں, اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو آپ سوال کریں, اگر آپ سمجھے کہ میں نے کوئی بات غلط کہی تو آپ مجھے بتائیں, ہم خلاصہ کریں گے. لیکن یہ ہے حقیقت, انسان دو خاص چیزوں سے بنا, ایک اس کا بدن اور ایک جو روح. اب یہ دو چیزیں جو ہیں اس میں کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے, میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں, یہ بدن زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ روح زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ روح زیادہ امپورٹنٹ. بدن کا سفر جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں بدن تیار ہوتا ہے, پھر اس کا سفر دنیا میں آ جاتا ہے, پھر دنیا میں 50, 60, 70 ایئرس جتنا اللہ نے مقدر کیا وہ رہتا, پھر وہ مٹی, اکثر وہ پھر مٹی ہو جاتا ہے. لیکن روح جو ہے اللہ نے عالم ارواح میں پیدا کی, اور جب سے اللہ نے روح پیدا کی روح کبھی مرتی نہیں, روح کا سفر چلتا رہتا ہے. جب آدمی مرتا ہے اب بدن خلاص, جیسے آپ کو جوہانسبرگ جانا ہو تو یہاں سے آپ ایئرپورٹ جاؤ گے, گاڑی میں جاؤ گے, پھر وہاں گاڑی کا سفر ختم, گاڑی چھوڑ دو گے, بھائی نے آپ کو پہنچا, بھائی پھر گاڑی لے کے گھر, آپ دوسرے ٹرانسپورٹ میں بیٹھو گے, ہوائی جہاز میں. تو اس طریقے سے موت کے وقت ایک ٹرانسپورٹ ختم ہو گیا, باڈی کا ٹرانسپورٹ. روح جو ہے اس کا ٹرانسپورٹ, اس کا سفر, اس کا جرنی چالو رہتا ہے. اب وہ قبر میں بھی زندہ ہے, اب وہ قیامت کے روز بھی زندہ ہوگا, پھر اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے, ہمیشہ کے لیے یہ روح جنت میں بھی جائے گا. تو یہ روح از مور امپورٹنٹ. بغیر روح کے دیکھو آدمی جو ہے کھاتا پیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, بیوی کے ساتھ محبت کرتا ہے, بچوں کے ساتھ پیار کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن روح نکل گئے. اب بیوی بھی کہتی, سب کو فون کرتے, یہ تو انتقال ہو گیا اس کا, تم لوگ آن کے دیکھو کیا, دفتر کو بلاؤ, جلدی سب بھیجو, سب نے انتقال ہو گیا, اب فوراً تیاری کرو وہ دفنانے کی, جنازہ کی نماز, غسل, کفن, دفن, اس کو دفن کر دو. اب یہ روح نکل, باڈی تو ہے ابھی لیکن روح نکل گئے. تو روح از موسٹ امپورٹنٹ. ابھی بھی میں بول رہا ہوں, آپ لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہو, لیکن اگر کسی کی روح نکل گئی فنش, قصہ ختم. بدن تو ہے موجود لیکن روح نکل گئی, پورا قصہ ختم. اور ہم سب کے روح جانے والی ہے, کسی کی نہیں رہے گی. بدن جو ہے وہ تو یہی دنیا میں رہتا ہے, اور روح جو ہے وہ آگے اس کا سفر. بات سمجھ میں آ رہی؟ انشاءاللہ. تو دیکھو اب میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں کہ آپ کے دارالسلام میں, پورے تنزینیا میں, ایسٹ افریقہ میں, پوری دنیا میں, بدن کے لیے جب بدن بیمار ہوتا ہے, بدن کو کھانے کی چیزیں کی ضرورت ہے, تو کھانے کے کتنے کتنے فارمز ہیں, میز فارم, فروٹ کے کتنے آرچرڈز ہیں, ویجیٹیبل کے کتنے, جانوروں جو پالتے ہیں, چکن, مٹن, بیف, یہ تمام کتنا ہے, بہت سارا ہے. پھر جو ہے یہ بدن, یہ سب بدن کے لیے, بدن آدمی کھائے گا پیٹ بھرے گا, اس بدن کے لیے یہ سب کرتا ہے. اور ایسے ہی جو ہے یہ بدن کے لیے یہ جتنی دکانیں ہیں آپ کے پورے دار سے, کتنا بزی, ٹریفک کتنی, کتنے کتنے بڑے بڑے کارخانے, وہ کائے کے لیے یہ سب؟ روح کے لیے ہے یا بدن کے لیے؟ بدن کے لیے ہے سب. جی, موٹرکاس, وہ سیلز رومز اور اسمبلی پلانٹس, جہاں بھی جو سب بنتا ہے وہ سب, ایروپلین, ایئرپورٹ, پورا ایروپلین کا نظام, ایئرپورٹ کا کتنا زبردست نظام چلتا ہے ایئرپورٹ کا, اور ایروپلین کا بنانا وغیرہ, وہ سب جو ہے اس بدن کے لیے. بیٹھیں گے, سفر کریں گے, تو جتنے بھی چیز, یہ کنسٹرکشن کمپنی, مکانوں کا بنانا, یہ سب اس کے لیے, سب جو ہے دنیا میں وہ سب بدن کے لیے ہے. ہے یا نہیں؟ ہاں, اور دیکھو کون زیادہ امپورٹنٹ ہے، روح یا بدن؟
روح.
تو روح کے لیے ایک بھی کوئی ہاسپٹل ہے آپ کے دارالسلام میں روح کے لیے؟ روح بھی بیمار ہوتا ہے جیسے بدن بیمار ہوتا ہے. بدن میں آنکھ میں کبھی کمزوری، کبھی دل کا پرابلم، کبھی کینسر کا پرابلم، کبھی گردے کا پرابلم، کبھی کمر میں درد، کبھی گھٹنوں میں درد، مختلف کتنی بیماریاں آج کل. تو اس کے لیے کتنے ہاسپٹل ہیں خود آپ کے دارالسلام میں، پوری دنیا میں، اور ہر لائن آنکھ کے ہاسپٹل کتنے زبردست الگ، کارڈیالوجی کے لیے، ہارٹ کے لیے کتنی بڑی بڑی ہاسپٹل مشینیں، کتنے مشینیں وہ چیک اپ کرتے ہیں وغیرہ، وہ سب بدن کے لیے. تو روح کے لیے پوری دنیا میں آپ مجھے بتائیں ہے کوئی ہاسپٹل؟ اور وہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ روح کے لیے روح بھی بیمار ہوتا ہے. روح کی بیماری کیسی؟ آدمی کو غصہ آتا ہے، کنٹرول نہیں کرتا ہے، بیوی کے ساتھ غصہ کرتا ہے، کیا کچھ نہیں بولتا ہے. کبھی آدمی یہاں تک اتنا غصہ کہ بیوی کو تین طلاق بھی دیتا ہے غصے میں، اب اس کی زندگی برباد، بیوی کی زندگی برباد، بچے بیچ میں برباد. کیوں؟ غصے کی بیماری. یہ بھی بیماریاں ہیں، جیسے کہ آدمی کو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، ڈائبٹیز ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت، بڑے عالم بزرگ ہندوستان کے، ان کا خلیفہ جو ہے وہ بمبئی کے ہاسپٹل میں تھے، کوئی زیر علاج، ڈاکٹر ہندو تھا، اور اس نے کہا کہ ہمیں یہ آپریشن کرنا ہے، آپ دستخط کریں، ہمیں اجازت دے کہ ہم آپ پر یہ آپریشن کریں. تو انہوں نے کہا میں پہلے میرے روحانی ڈاکٹر کو پوچھوں گا، روحانی ڈاکٹر. تو وہ ہندو ڈاکٹر تعجب میں، کون ہے روحانی ڈاکٹر؟ ہم تمہارے ڈاکٹر ہیں، ہم تمہارے علاج کرا رہے، یہ کون ہے روحانی ڈاکٹر؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاسپٹل کے تمام ڈاکٹروں کو جمع کرو، میں ان کو بیان کروں گا کہ روحانی ڈاکٹر کون ہوتا ہے. انہوں نے سب کو جمع کیا. تو پھر انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو ہر وقت تم ہمارا خون لیتے ہو اور ٹیسٹ کرتے ہو، کتنا شوگر ہے، کتنی برابر ہے، اور گال سٹون برابر ہے، اور کتنے آج تو ٹیسٹ ہی ٹیسٹ، جہاں ڈاکٹر کے پاس گئے یہ پانچ ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ، وہ ٹیسٹ، وہ ایم آر آئی، یہ کرو، وہ ٹیسٹ ہی ٹیسٹ ہے. تو تم کرتے ہو؟ ہاں ہم کرتے ہیں. تو اس میں آپ مجھے بتائے، تمہارے تمام ٹیسٹ میں آپ یہ بتا سکتے ہو کہ میرے اندر غصہ کتنا ہے، اینگر کتنا ہے، میرے اندر تکبر کتنا ہے، میرے اندر ناشکری کتنی ہے. تو کہ یہ تو ہم نہیں بتا سکتے، ہمارے ٹیسٹ میں یہ نہیں آتا. تو کہا یہ روحانی ڈاکٹر کا کام ہے. تو جیسے کہ بدن اور اس کی ضروریات، کتنی ضروریات، ایسے ہی خدا کی قسم روح ہے، اور روح کی بھی ضروریات ہے. روح کا بھی، روح کا غذا بھی ہے، فوڈ، کھانا روح کا. جیسے کہ اپن ہم کھانا نہ کھائیں کمزور ہو جائیں گے، بستر سے اٹھ بھی نہیں پائیں گے، بہت کمزور ہو جائیں گے اگر بالکل کھانا چھوڑ دیا. ایسے روح کا کھانا اللہ کا ذکر ہے، قرآن شریف کی تلاوت ہے، اس سے روح مضبوط بنتی ہے، طاقت آتی ہے روح میں. اور ایسے ہی جیسے بدن بیمار ہوتا ہے روح بھی بیمار ہوتا ہے. اور کبھی مہلک بیماریاں لگ جاتی ہے آدمی کے اندر، شرک کی بھی بیماری، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یا دہریت کی، اللہ کو نہ ماننے کی بیماری پیدا ہو جاتی، بہت بڑی بیماریاں، نفاق، ہپوکریسی کی بیماری، دل میں کوئی اور بات ہوتی ہے، زبان پر کوئی اور بات ہوتی ہے، نفاق کی بیماری، ریاکاری، کوئی بھی دینی کام کرنا لوگوں کو دکھاوا کے لیے، یہ بہت ساری روح کی بیماریاں بھی ہے. علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں تمام بیماریوں کی، ہے نا؟ آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے، یہ بیماریاں ہے. تو اس کے لیے ایک بھی ہاسپٹل صرف دارالسلام، صرف ٹینزینیا میں نہیں، افریقہ، پوری دنیا میں آپ مجھے ایک ہاسپٹل بتائیں، ایک بھی ہاسپٹل تقریبا نہیں ہے. تو اس کی کتنی ضرورت ہے. اور ہمیں جو ہے، ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں بدن کی بیماریوں کے لیے، ہم سب سمجھتے ڈاکٹر جاؤ، اگر آدمی کو آنکھ کی بیماری، بیوی بھی کہے گی میرے زیورات کو بیچو، لیکن بہت اچھا ڈاکٹر سورت میں ہے مثلا, بہت اچھا ڈاکٹر کینیڈا میں, تم ضرور جاؤ. ہارٹ آپریشن کرنا ہے, بائی پاس کرانا, پیسے نہیں, نہیں میں اپنے زیورات کو بیچتا ہوں, فیملی آتے میں اتنا دیتا ہوں, میں مدد کروں گا, لیکن ہارٹ آپریشن بائی پاس ویری امپورٹنٹ کرنا. لیکن اگر روح بیمار ہوا اور روح مر گیا تو آدمی سب بیکار ہو گیا, اس کے لیے کوئی ہم فکر نہیں کر, نہ میں فکر کرتا ہوں, شاید آپ بھی فکر نہیں کرتے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کے لیے کوئی فکر نہیں. اب جتنے ہمارے مدارس ہے وہ ہے ہماری دینی چیز ہے, لیکن وہ روحانی ہاسپٹل نہیں ہے, وہ روحانی یونیورسٹی ہے. جیسے کہ دنیا میں یونیورسٹی الگ ہوتی ہے, ہاسپٹل الگ ہوتی ہے, جہاں آپ ڈاکٹر بنے میڈیکل کالج وہ الگ ہے اور ہاسپٹل الگ ہے. اور ہاسپٹل میں آج اسپیشلائزیشن ہے, ہر چیز کے لیے الگ, آنکھ کے لیے الگ, کان کے لیے الگ, پیٹ کے لیے, گردے کے لیے الگ, یہ وہ اسپیشلسٹ اس فیلڈ میں, وہ اسپیشلسٹ اس فیلڈ میں, یہ تمام اسپیشلسٹ ہے. اب روح کے لیے آج امت نے بہت دیکھو, شروع میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اور ایسی محنت کوئی کبھی نہیں کر سکتا, اس کے بعد صحابہ نے جو محنت کی وہ بھی اللہ اکبر, ہم نہیں سوچ سکتے کیسے انہوں نے. اس کے بعد فقہا علماء جنہوں نے مسائل لکھے ان کا دور آیا, اس کے بعد محدثین نے کتنا کام کیا, سب حدیث صحیح, حدیث جو صحیح نہیں سب کو صاف, پانی کا پانی, دودھ کا پانی, دودھ کا دودھ کر دیا. اس کے بعد یہ صوفیہ کرام کا دور آیا, انہوں نے بہت زبر, امام غزالی رحمت اللہ علیہ, پیرانے پیر اور یہ تمام بزرگ تشریف لے آئے. اس کے بعد امت میں کمزوری آئے, اب مدرسے کچھ چل رہے ہیں اور کچھ دوسرے کچھ دینی کام چل رہے, لیکن روحانی ہاسپٹل اب دنیا میں نہیں ہے. تقریباً کچھ چلتے ہیں صرف رمضان میں ایک مہینے, اب آدمی بیمار ہے ابھی ذوالقعدہ میں, اب علاج ہوگا رمضان, نو دس مہینے کے بعد کیسا کیسا کام چل سکتا ہے روحانی ہاسپٹل. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ہے جو مجھے اس وقت کہنا ہے, ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ, کہ ہم سب سوچے کہ میں روحانی طور پر بیمار ہوں یا نہیں. فجر میں میری نمازیں میں پڑھتا ہوں, جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں, نہیں پڑھتا ہوں, اگر نہیں اس میں کمزوری تو میں بیمار ہوں. اگر میری تلاوت نہیں میری زندگی میں, صبح کو میں یاسین شریف بھی نہیں پڑھتا ہوں, ایک درود بھی نہیں پڑھتا ہوں. آدمی کو بہت درود شریف, ایک بھی درود پورا دن میں ایک درود بھی نہیں پڑھتا ہوں, لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہوں, ایک درود نہیں, سنت میری زندگی میں نہیں, لیکن پھر بھی میں عاشق رسول بنا ہوا ہوں. یہ سب بیماریاں ہماری اور ان کا علاج کرنا بہت ضروری. اس کے بعد ایک اور بات میں بتاتا ہوں, ہماری جسمانی بیماریوں کے لیے آدمی کو ہائی بلڈ ہو گیا, شوگر ہو گیا, کولیسٹرول زیادہ ہو گیا, آرٹریز بلاکڈ ہے, اس کا علاج کرانا فرض نہیں ہے, اجازت ہے, سنت ہے, آپ علاج کراؤ, لیکن فرض نہیں ہے. لیکن کوئی بھی آدمی غیر مسلم تو غیر مسلم, مسلم بھی کبھی نہیں چھوڑتے, علاج کراتے, بہت پیسے خرچ کرا کے علاج ضرور کراتے, حرام نہیں ہے, جائز ہے, آپ علاج ضرور کرائیں, لیکن فرض نہیں ہے. اور روحانی بیماری آپ میں آئے, آپ کے ایمان میں کوئی کمزوری ہے, اس کا علاج فرض ہے, فرض عین ہے, ہر آدمی کے اوپر اس کا علاج فرض ہے, اور اس میں تاخیر بھی نہیں کر سکتے ہیں. فوراً آدمی کو اس کا علاج, کیونکہ پتہ نہیں اس کا موت, اس کی موت کب آئے گی, تو فوراً اس کو علاج کرانا چاہیے. تو یہ فرض عین ہے ہر آدمی پر, اس کو ذہن میں رکھیں. جسمانی بیماری, اگر آپ بیمار ہوئے کینسر, اللہ ہم سب کی حفاظت کریں, آپ کے گھٹنوں میں بہت درد, آپ کے کولیسٹرول ہو گیا, ہارٹ پرابلم ہو گیا, کوئی بھی آپ نے علاج کرایا, بہت پیسے خرچ کر کے, کوئی گارنٹی نہیں کہ علاج ہوگا. کبھی ایسا ہوتا ہے بہت علاج کرتے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, اور آپ نے علاج کیا اور فائدہ ہوا بھی, علاج ہو گیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے. آپ کو آپ نے بائی پاس کرایا, 3-4 arteries بلاک تھی, آپ نے بائی پاس کرایا, اچھے ہو گئے, بالکل اچھے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے جیو گے, مرو گے. ہر ایک آدمی کو مرنا ہے, پھر بھی مرے گا. اور آدمی اگر بیماری ہے اور مرا تو اس کی بیماری اب ختم. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے گھر میں کوئی آدمی بہت بیمار, اس کو بہت درد ہوتا ہے, پھر دل میں ہم بھی دعا کر لیا, اللہ اگر تو اب اٹھا لے, ہم سے نہیں دیکھا جاتا, یہ بیچارہ کتنی تکلیف میں ہے, اگر تو اٹھا لے تو زیادہ اچھا. اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی تکلیف ختم, تو ہم بھی کہتے ہیں اب اس کو راحت ہو گئے. لیکن روحانی بیماری کا علاج, اس کا علاج کرنا فرض ہے, فرض عین. اور اگر علاج نہیں کرایا تو موت سے وہ بیماری ختم نہیں, اس کا جو وبال ہے, اس کا جو ریئیکشن ہے وہ شروع ہوتا ہے. مثلا آدمی کے اندر پرائیڈ ہے, تکبر, تو اس کو سزا اس کو بھگتنی پڑے گی. اس کو آدمی کے اندر نمازیں اس نے نہیں پڑھی تو اس کی سزا ہوگی. جتنی روحانی بیماری مرنے پر ختم نہیں ہوتی, اس کا وبال جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اور قبر میں کون داخل, اپنے میری بیوی مجھے بہت پیار ہے, اب میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, کون سے آپ ڈاکٹر کے پاس قبر میں سے لے جاؤ گے, کون سا ڈاکٹر ہے, کوئی بھی نہیں. ہر آدمی کو اپنا معاملہ ہوگا اپنی قبر میں, اور یہ تمام معاملہ اپنی روحانی بیماریوں سے متعلق ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر نہیں آ رہی پوچھے, اگر آپ کو سوال ہو آپ پوچھے, لیکن اچھی طرح سے سمجھے, سنو سمجھو, یہ بہت ضروری ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ خانقائی سلسلہ. خانقاہ یہ روحانی ہاسپٹل ہے, اور بڑی بڑی خانقاہیں تھے پہلے زمانے میں, لوگ جاتے تھے اپنا علاج کر. اور جو آدمی نے علاج کرایا, خدا کی قسم میں کہتا ہوں, مثلا آپ میں غصہ بہت ہے, بہت سے لوگ ان کے خطوط بھی آتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جب اب غصہ ٹھنڈا ہوا اب مجھے چین سکون. جب آدمی میں غصے کی بیماری ہوتی ہے وہ خود پریشان ہوتے ہیں, دوسروں کو پریشان کرتا ہے, وہ خود پریشان ہوتا ہے. بیوی کو بہت گالی اس نے دی, بہت جھگڑا کیا, لڑائی کی بیوی کے ساتھ, جب وہ جا کے لیٹنے لگا اس کے آنکھوں سے آنسو آتے, میں نے یہ کیا کیا, میں کتنا ظالم, میں نے کیوں میری بیوی کو یہ کہا, کیوں میں نے اس طریقے سے کرا. نوکروں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, جس پر آدمی غصہ کرتا ہے, تکبر کی بیماری, آدمی سمجھے میں ہوں اور کوئی نہیں ہے, انا ولا غیر. لیکن اس کو جب ہوش آتا ہے تو وہ خود اپنے اوپر خفا ہوتا ہے, تو کون ہے, تیری حقیقت کیا ہے, تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے بولا, اس کو ایسے کر دیا, اس کو دھکا دے دیا, اس کو ہٹا دیا, تو کون ہے. آدمی خود اس کے وبال جان اس پر بنتا ہے. اور جب علاج کرتا ہے, تواضع اور انکساری اور غصہ کنٹرول, تو اس کو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دل کا سکون اس کو نصیب ہوتا ہے. خدا کی قسم یہ آدمی دنیا میں رہ کے جنت کا مزہ اڑاتا ہے, اور جو آدمی روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے دنیا میں رہ کر جہنم والی زندگی گزارتا ہے. تو اس کا علاج اور ہے, اور یہ روحانی ڈاکٹر اہل اللہ مشائخ ان کو کہتے ہیں, اور ان کے ہاسپٹل جو ہے وہ خانقاہ کہتے ہیں, اور آدمی وہاں ایڈمٹ ہو اپنا علاج کرائے, اور جب اس کو سکون, جس آدمی کو توحید کی دولت ملے, خدا کی قسم وہ کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہوتا, کسی کے سامنے ہاتھ تک بھی نہیں پھیلاتا ہے, میرا اللہ ہے, میرے اللہ میرے لیے کافی ہے. توحید کی کا خزانہ اس کو مل گیا, توکل کا خزانہ اس کو مل گیا, یہ آدمی کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ افضل بہتر چیز اس کو مل گئی. تو یہ ہے کہ اس کے لیے ایک محنت اور ایک کوشش کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے یہ ہمارا سفر جیسے مولانا نے بیان کیا اس کے. اور جب دل صاف ہو جاتا ہے, ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ نیو یارک سے کراچی جا رہے تھے, بیچ میں دمشقس دمشق کے ایئرپورٹ پر ٹرانزٹ میں تھے, وہاں پر اللہ تعالی نے ایک شعر ایک پوم حضرت کو نصیب کیا. وہ شعر یہ ہے کہ لا الہ مقدم ہے کلمہ توحید میں. ہمارا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں فرسٹ تھنگ جو لا نیگیٹو, نو گاڈ نیگیٹو از فرسٹ, یعنی صفائی پہلے. آپ کو گھر میں رہنا ہے, وہ گھر دو تین مہینے بند رہا, سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ صفائی. تو سب سے پہلا کام دل کی صفائی. دل میں ہم نے سب خیر, دل کا جو مکان ہے ہاؤس, ہاتھ کعبہ شریف اللہ کا گھر, یہ بھی اللہ کا گھر ہے. اب ہم نے دوسروں کو بسایا اپنے دل میں تو دوسروں کو نکالا. جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر تمام بٹ کو نکالے کعبہ شریف سے, تو ہماری دل میں بھی بہت بٹ بیٹھے ہوئے ہیں. تکبر کا بٹ, ریاکاری کا بٹ, دنیا کی محبت کا بٹ, یہ تمام بٹوں کو ہمیں نکالنا ہے. تو جب وہ دل صاف ہو جاتا ہے, لا الہ مقدم ہے کلمہ توحید میں, صفائی کا کام سب سے پہلے. آپ کو جمعے کی نماز کے لیے جانا ہے یا شاید آپ کا نکاح ہونے والا ہے, اب آپ غسل نہیں کرتے ہو, جیسے کہ یہ مغرب والے فرانس اور سب یورپ والے وہ بہت کم غسل کرتے, وہ پرفیوم لگاتے زیادہ, اس سے کیا فائدہ؟ تو پہلے غسل کرو صاف ہو, اس کے بعد تھوڑا سا پرفیوم لگاؤ عطر لگاؤ تو اس کا بہت فائدہ. لیکن آپ گندے ہو, بدبو آ رہی ہو, آپ نہیں دھوتے ہو, آپ غسل نہیں کرتے ہو, آپ پرفیوم ہی لگاتے ہو, اس سے کیا فائدہ؟ آج دنیا دھوکے والی, اندر میں آدمی پریشان, اس کو خوش کرنے کے لیے وہ سب دنیا کی نمائش دنیا کی ظاہری چیزیں کرتا ہے. لیکن اس کی مثال مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ, بہت پیاری جی جو ہماری شیخ نے ہمیں سنایا, بلی جب پخانہ کرتی ہے تو وہاں کھودتی ہے اور پخانہ کو چھپا دیتی ہے, لیکن زیادہ اندر گہرے نہیں, بس اوپر تھوڑا سا, اور وہ سمجھتے کہ میرا پخانہ چھپ گیا, کسی کو کوئی پتہ نہیں. اور اگر ہلکی سی بھی بارش ہوئی تو وہ اوپر کی مٹی دھول وہ ڈھول جاتی ہے, اور پھر جو بدبو آتی ہے بے انتہا بدبو آتی ہے. تو آدمی جب گناہ کرتا ہے اور اس کو چھپا دیتا ہے, توبہ نہیں کرتا ہے, اس کو ختم نہیں کرتا ہے, صرف چھپاتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے جب حالات کچھ آتے ہیں تو اب جو ہے اس کا گناہ ظاہر ہوتا ہے. اب بیوی بھی بے انتہا خفا ناراض, بچے کو بھی باپ کو نہیں دیکھنا, کوئی اس کو پسند نہیں کرتا, وہ کوئی اس کو منظور نہیں کرتا ہے, اس کے گناہ ظاہر ہوئے. تو گناہ کا دور کرنا, دل کو صاف کرنا ویری ویری امپورٹنٹ, جس کو اصلاح نفس اور تزکیہ نفس کہتے ہیں. اور اس کے لیے علاج موجود ہے, بہت کم ہے دنیا میں خانقاہ اہل اللہ, اور یہ بھی بات ہے بہت سے اس میں دھوکے باز بھی ہے, جیسے ڈاکٹروں میں بھی بہت سے دھوکے باز. اس کا ایک قصہ میں بیان کرتا ہوں. ایک ایسا دھوکا باز پیر صاحب جو ایک گاؤں میں گئے, تو وہ اپنے مریدوں کے ساتھ چیلوں کے ساتھ چل رہے تھے, اچانک انہوں نے شارپ بریک دی, چلتے چلتے ایک دم سے رک گئے. تو مرید سب تعجب میں پڑ گئے, کیا ہوا حضرت والا کو, کیسے حضرت رکے؟ تو ایک جو قریب تھا ہمت ہی پوچھنے کے, حضرت کیا ہوا؟ مجھے پوچھتے ہو کیا ہے, کیا ہوا؟ تم نے نہیں دیکھا. حضرت ہم کیا دیکھتے ہیں, ہم تو گنہگار, ہم تو دنیا کے کتے, ہمیں کیا پتا, تم اللہ والے, تم لوگ دیکھ سکتے ہو. اس نے کہا کہ وہ کتا حرم شریف میں گھس گیا تھا اور میں نے اس کو ہٹا دیا. او تو لوگ بہت معتق, اتنے بڑے بزرگ یہاں دار السلام سے اس نے حرم مکہ کو دیکھا اور کتا حرم شریف میں, اور یہاں سے تصرف صاحب تصرف اس کو ہٹا دیا, بہت بڑے بزرگ ہے. دھرا در دعوت ہے, یہ آدمی دعوت کرتا ہے, وہ آدمی دعوت کرتا ہے. تو ایک آدمی اپنے بیوی سے کہا کہ تو بھی دعوت کر. اس کا عقیدہ صحیح تھا, وہ جانتی تھی, وہ جانتی تھی. اس نے کہا میں دعوت تو کرتی ہوں, مجھے کوئی حرج نہیں, لیکن بزرگ حضرت سے حضرت صاحب سے پوچھے کہ نماز تو مسجد میں وہ نظر نہیں آتے, وہ نماز نہیں پڑھتے, اس کا کیا؟ تو اس نے کہا جا کے حضرت صاحب میری بیوی پوچھ رہی ہے کہ تو نماز جماعت جماعت میں مسجد میں تو نظر نہیں آتا. اس نے کہا مجھے تو بے تو گستاخ ہے, بے ادب ہے, ہماری نمازیں تو مکہ شریف میں ہوتی ہے, ہماری نماز پر چوتھے آسمان میں ہوتی ہے. تو اس نے بیوی سے کہا, بیوی نے کہا اسے جا کے حضرت صاحب کو کہو کہ جب ان کی نماز حرم میں ہوتی ہے چوتھے آسمان میں ہوتی ہے تو وہیں کھانا بھی کھایا کرے. ہمارا کھانا کیوں آن کے کھاتے ہیں, ہم گنہگار لوگ, ہمارا کھانا بھی کیا, وہ تو ماشاءاللہ منا سلوا وہاں کا, وہ وہاں کھائے, وہ ہاں یہاں کیوں آتے. تو جا کے کہا, بزرگ بہت خفا ہوئے. تو اس نے پھر بیوی کو منوایا, نہیں نہیں آپ کو دعوت تو کرنی ہوگی. ٹھیک ہے میں دعوت کرتی ہوں. تو وہ دعوت جب کی اور سب لوگ آئے تو اس نے ترتیب بدل دی. کیا ترتیب بیوی نے کی کہ عام متن پلیٹ ہوتے ہر آدمی کے لیے اور کھانا پلیٹر میں جاتا ہے, ہر آدمی جتنا چاہے وہ لیتا ہے, لیکن بیوی نے ہر آدمی کا پلیٹ تیار کیا اور نیچے چاول, اوپر گوشت, مٹن, چکن وغیرہ, اور سب مرید اور چیلوں کو دینا کہاں وہاں سے شروع کر. بزرگ صاحب بہت خفا ہوئے, میری یہ سب تحفے لی ہیں, میری وجہ سے ان کو دعوت مل رہی, اب میں دیکھ رہا ہوں رال ٹپک رہا ہے میرے منہ میں, اور اس کے پاس چکن, اس کے پاس مٹن اور وہ سب, اور میں خالی بیٹھا ہوں. پھر وہ بیوی کے کہا کہ حضرت صاحب سے کہو کہ تمہارا آ رہا ہے جو دیر سے آتا ہے درست اسپیشل, تمہارا ویری اسپیشل کمنگ. تو اس نے پھر اطمینان ہوا بیٹھے. ان کا جب آیا بیوی نے پھر ترتیب بدل دی اور مٹن چکن نیچے رکھا اور اوپر سادہ چاول. بہت غصہ ہوا پھر سب کو کہ یہ کیسا, یعنی ان سب کو چکن مٹن اور چکن اور مجھے سادہ چاول. تو وہ سب پھر بیوی کے پاس گئے کہ تو مروائے گی, بزرگ میرے لیے بدعا کر, میں مر جاؤں گا, تو کیا کر رہی ہے, کیا مجھے اتنے تنگ پریشان کر. اس نے کہا میں چکن مٹن دے کے میں خود آتی ہوں اس کے پاس, وہ امام دستہ نہیں آتی جو عورتیں جو مسالہ بناتی, وہ لے کے آئے اور اس کو ایک جو مارا اس کے سر پہ کہ ظالم تجھے کتا مکہ شریف میں نظر آتا ہے اور چاول کے نیچے جو گوشت ہے وہ تو نہیں دیکھ سکتا. تو ایسے پیر صاحب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, بہت فراڈ بھی اس میں ہے, ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. جو اللہ والے سچے ہیں اور آپ اپنے دل میں پوچھے کہ یہ جو ہے بہت کہ یہ سچا ہے یا نہیں, اس کا مطلب آپ کے پیسے تو نہیں, اس کا مطلب آپ کی عورتیں تو نہیں, اس کا مطلب آپ میں شہرت تو نہیں, دیکھو وہ کیسا ہے. جب ایسا ڈاکٹر ملے اس کا کرتا پکڑ لو, تھام لو, یہ آپ کو جنت تک لے جائے گا. تو یہ ہے میرے پیارے, بہت ضروری, اگر علاج نہیں کرایا قبر میں تکلیف ہوگی, کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. یہاں ہم فائر بریگیڈ کو بلا سکتے ہیں, پیرامیڈکس کو بلا سکتے ہیں, ڈاکٹر کو بلا سکتے ہیں, دوست احباب آئیں, پوری رات بیوی تمہارے ساتھ جاگے گی, ہاسپٹل جاؤ گے رشتے دار آپ کے ساتھ بیٹھے رہیں گے آپ کے وارڈ کے پاس, قبر میں کون آئے گا. اور یہ جو ہے یہ بیماریاں یہ خود بخود پیدا ہوتی ہے, خود بخود جاتی نہیں, اس کا علاج کرنا پڑ. اور بہت ایزی ہے سمجھنا, جیسے جسمانی بیماریاں ہم سب علاج کراتے, تو یہ روحانی بیماریاں وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کا علاج کرائیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک اور ایک قصہ بیان کرتا ہوں, اور بھی ایسے لطیفہ ہے لیکن اس میں لیسن اور مورل بہت زبردست ہے, اس کو آپ ذرا غور کریں. ایک آدمی کو آپریشن کی ضرورت تھی, تو جس دن وہ تھا آپریشن کے لیے وہ گیا ہاسپٹل, ڈاکٹر نے وہ سب وہ دیکھا, سب تیار کیا. اب یہ بہت گھبرایا, بہت ٹینشن, پریشان, گھبرایا. ڈاکٹر نے پوچھا, بھائی تو کیوں اتنا پریشان, کیوں اتنی ٹینشن؟ اس نے کہا, ڈاکٹر میں جوان آدمی, 35 سال کی میری عمر, میری بیوی جوان عورت, 30 سال کے تین چار چھوٹے چھوٹے میرے بچے, تم لوگ مجھے بے ہوش کرو گے, کلوروفارم کرو گے, مجھے کاٹو گے اگر میں پھر زندہ نہیں ہوا, اور یہ میری زندگی کا سب سے پہلا آپریشن, میں بہت ڈر رہا ہوں. تو ڈاکٹر نے اطمینان دلانے کے لیے اس سے کہا بھائی آپ اتنا نہ گھبرائیں, یہ آپ کا پہلا آپریشن زندگی, یہ میرا بھی پہلا ہی آپریشن ہے جو میں کرنے والا ہوں, اب بیچارہ اس کا کیا حال ہوگا. اور اگر وہ ڈاکٹر ایسا ڈاکٹر جس نے ہاؤس مین شپ پریکٹیکلز نہیں کیا, امتحانات میں تو ڈسٹنکشن سب ایز ملے لیکن پریکٹیکل نہیں کیا ہاؤس مینشپ, تو پھر وہ کیا ہوگا. تو ایسے ہی اگر ہم نے مدرسہ میں پڑھا اور سب ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں, مسائل بھی ہم جانتے, آپ مولانا بھی بنے اور سب آپ نے پڑھا لیکن آپ نے پریکٹیکلز نہیں کیا, تو ہماری بھی حال وہی ہے. ہمیں بھی پریکٹیکلز, اور پریکٹیکلز کیا کوئی جیسے کہ ہاسپٹل کا پریکٹیکل, پرانے ڈاکٹر ایکسپیرینس ڈاکٹر وہ آپریشن کرے, آپ نیو ڈاکٹر ابھی جا یونیورسٹی سے نکلے, آپ دیکھو وہ کیسے کرتے ہیں, آپ نے کافی دیکھ لیا, اب آپ آپریشن کرو اور وہ تمہیں دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ برابر کرتے ہو, آپ کو پھر ہمت آئے گی برابر, آپ پھر کہیں گے ناؤ تو بھی آپ آپریشن کر سکتا ہے. تو ایسے ہی بزرگوں کے ساتھ رہنا, دین کا پڑھنا وہ ایک الگ چیز ہے, اور بزرگوں کے ساتھ رہنا جو سچے معنی میں جن کے زندگی میں دین موجود ہے, آپ ان کے ساتھ رہو پھر دین آپ کے اندر آئے گا. صرف پڑھنے سے کام نہیں, آپ مدرسہ میں آلویز آپ کو 100% ملتا تھا, 80-90% ملتا تھا, لیکن پریکٹیکل آپ نے نہیں کیا تو دین اس کے پریکٹیکل کے بغیر نہیں آتا. تو یہ بہت ضروری ہے, آپ اس کو اچھی طرح سے سوچے وغیرہ اور پھر آگے کا قدم اٹھانا, آپ سوچے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور جیسے مولانا نے فرمایا کہ بچوں کو عالم بھی بناؤ, دوسری جگہ ساؤتھ افریقہ ہمارا مدرسہ اور بھی مدرسہ ہے, یہاں پڑھاؤ پھر آگے بڑھاؤ, پھر آہستہ آہستہ آپ اپنا بھی دورہ حدیث پورا مکمل دارالعلوم آپ بنائے, لڑکوں کا ہو لڑکیوں کا ہو, اور اس کے ساتھ یہ بھی فکر کریں کہ ہمارے بچے جیسے کہ مولانا نور ہے وہ ہمارے ساتھ پوری رمضان رہے اور ان کو اجازت بھی دی پھر, تو اس طریقے سے بزرگوں کے ساتھ رہو اور پریکٹیکل بھی سیکھو, پھر پریکٹیکل بھی دین کو چلاؤ, پھر خدا کی قسم اگر یہ ہوا ہماری توحید صحیح ہوئی, نہ افراد نہ تفرید ہماری توحید میں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عقیدت اس میں بھی گناہ کے کاموں میں ہم نہیں پڑے, جو لائن صحیح ہے مدل لائن اس کو اپنے اختیار کیا, سنتوں پر ہم چلے اور دین ہمارے اندر آئے, دین جو ہے ہمیں سب سے پہلے ہمیں فائدہ ہوگا, پھر سب دوسروں غیر بھی اس سے متاثر ہوں گے, لوگ بھی سب کہیں گے کہ یہ جیسے کہ آج فیشن کا زمانہ ہے, تو اگر کوئی کراچی میں میت ہوئی, اب سب لوگ گئے کہ میت کی گھر سب رو رہے اور چلا رہے اور گلے لگا رہے اور تو آپس میں, تو اتنے چلانے رونے میں ایک عورت نے ایک اور دوسری عورت جن سے وہ مل رہی تھی اس کا لیبل پیچھے دیکھا, وہ برینڈ نہیں, اسی میں پوچھا بہن یہ کٹنے کہاں سے خریدا, تو یہ فیشن ہے تو آج سب اس سے متاثر. اگر دین آئے گا تو لوگ پوچھیں گے یہ تم ایسی نماز پڑھتے ہو, یہ تم ایسے تمہارے اخلاق دیکھو, اس نے کتنا تمہیں پورا بھلا کا, تم کچھ نہیں بولے, اطمینان, تم نے جھگڑا نہیں کیا, تم نے اس کے ساتھ فائٹ نہیں کیا, یہ کیسے کہاں سے تمہیں یہ ملا. تو یہ چیزیں دنیا میں وجود آئیں گی, تو خدا کی قسم پھر دین دنیا میں پھیلے گا. ولیم میر ایک انگلش ہسٹورین ہے, اس نے اپنی ہسٹری بک میں لکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اجمیر جو ہوتے تھے, اب بھی ہیں ان کے وہاں, تو وہ انہوں نے ایک سفر کیا اجمیر سے تاج محل آگرہ تک, اس میں 90 لاکھ ہندو اس زمانے کے جو بہت اپنے مذہب پر مضبوط, 90 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے کیونکہ اس کے اندر وہ چیز تھی. تو اس چیز کو ہمیں پیدا کرنا ہے, صرف ظاہر میں نہ ہو اندر میں یہ چیزیں پیدا ہو, تو اس کے لیے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اس کو سوچے فکر کریں اور یہ اندر کی چیزیں اپنے اندر پیدا کریں. بات سمجھ میں آئی کہ کچھ میں نے غلط کہا, کچھ ادھر ادھر کی بات ہے, صحیح ہے آپ عمل کرنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کچھ اور کہنا ہے مولانا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم عبنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.